سب زیادہ سلطان احمد علی صاحب سنی اتحاد کونسل کے بانی چیئرمین جیسے خوش ہے مدرسۂ اعظم پاکستان حاجی محمد فضل کریم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ پہلی آواز تھی کہ جو طالبان کی افریقیت کے خلاف اٹھی اور انہوں نے اس ملک کے طول و عرض میں اپنی جان دہلی پر رکھتے ہوئے ان کا تعاقب کیا. حضور مدرسۂ اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کا ایک خوبصورت پھول نوجوان اور با حوصلہ ایک عظیم لیڈر صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں صرف ایک جملہ شیخ باقر نمبر کا اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اما نعیش علی ہذہ الارض احرار او نموت فی باطنہا ابرار کہ ہم اس زمین کے اوپر آزاد مردوں کی طرح زندہ رہیں گے یا ہم کامیاب لوگوں کی طرح اس کے باطن میں دفن ہو جائیں.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل احترام سربراہ مجلس وحدت مسلمین محترم راجہ ناصر عباس صاحب، قابل صد احترام لائق تحسین سربراہ ملی یکجہتی کونسل و جمعیت علماء پاکستان ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ایک عظیم خانوادے کے چشم و چراغ، انٹلیکچوئل جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، برادر مکرم جناب گلزار مفتی گلزار نعیمی صاحب، اور خصوصاً بالخصوص ناصر شیرازی صاحب جن کی خصوصی نوازشات جاری رہتی ہیں. مجھے ایک تو چونکہ میرا خیال ہے جو آخر میں تین مقرر بند آتے ہیں ان کا اتنا حق ہونا چاہیے کہ انہیں ٹائم کھلا مل جائے، کیونکہ وہ پیچھے سے 15-20 مقررین کو سن کے آ رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ جلدی وائنڈ اپ کروں. اب مجھے یہ بھی امید ہے چونکہ سید جواد الحسن کاظمی صاحب قبلہ میری جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں تو وہ درمیان میں جزاک اللہ بھی نہیں دہرائیں گے، مجھے یہ جماعتی پالیسی کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی، لیکن بٹ اسٹل انشاءاللہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ.
میں کچھ سوالات آج رکھنا چاہتا ہوں. تقریباً 42 سال میری عمر ہوگی 42، اور میں یہ امت کا کانسیپٹ بھی سنتا چلا آیا، لیکن تھیوریٹیکلی وہ حضرت ابا جی کے بعد داڑھی سفید ہوگی، اس لیے آپ نہ تسلیم کریں آپ کا حکم. لیکن یہ جو امت کا کانسیپٹ ہے، مجھے میرا کوئی بزرگ اس چیز کی وضاحت کر دے کہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مسلک کی تفریق سے بالاتر ہو کر تمام مسلمان ہوں. تو جس پر فتویٰ شرک کا ہے یا مشرک ہونے کا ہے، یا جس پر فتویٰ کافر ہونے کا ہے، کیا وہ امت کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی ایک قابل غور چیز ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ امت کی بات کر دیتے ہیں. تو میرے پر تو فتویٰ، میرے مسلک پر فتویٰ مشرک ہونے کا ہے، تو اب یا تو آپ مجھے امت میں شامل نہیں کر سکتے، یا پھر جو فتویٰ لگا رہا ہے میں اسے امت میں شامل نہیں مانتا. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے. یا میرے اوپر سے مشرک کا لیبل اتاریں، اہل تشیع سے کفر کا لیبل اتاریں، تو پھر انہیں امت میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو جب آپ انہیں امت مانتے ہی نہیں ہیں، جب آپ انہیں مسلمان نہیں مانتے، تو امت کیسے مان سکتے ہیں آپ اسے؟ اب اس کا تعین ہوگا، ہمارے جو درس نظامی کے اساتذہ ہیں انہیں پتہ ہے، الحکم للکل کی ایک فلسفی اپلائی کرتی ہے کہ اکثریت کے اوپر حکم کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب دیکھا جائے گا کہ اکثریت کون ہے. اکثریت کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا، اس کا سب سے آسان پیمانہ ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. تو اب اگر تو یزیدی اکثریت میں ہے، تو پھر امت کی گائیڈ لائنز اور امت کو ڈیفائن کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے، اور اگر حسینی اکثریت میں ہے، تو پھر امت کی گائیڈ لائنز دینے کا اختیار ان کے پاس ہے. تو پھر اس کا بھی میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کے اوپر بھی کوئی رائے شماری کروا لینی چاہیے، کہ اگرچہ مجھے رزلٹ کا علم ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ امت یا مسلمان کا وجود ہی نہیں رہ سکتا اس اگر وہ اکثریت ہی یزیدی ہو جائیں. تو میں بہت کلیئر ہوں اس کے اوپر، کسی کو کوئی شک ہو تو بے شک کروا لے. دوسری چیز، اس لیے میں اب مزید اس فرانس والا، یہ جو کہتے ہیں کہ آخری ضرب لگتی ہے، وہ آخری ضرب تھی. پہلے ہمارے بھائی کہتے تھے امت کا کانسیپٹ، میں اب اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. اب دیکھیں گے او آئی سی ہے، اس کا مخفف بنتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، لیکن آن ورڈز 80s اس کا جو کردار ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نہیں رہ گیا، وہ آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ کنٹریز ہو گیا ہے. آپ فلسطین کے مسئلے کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ کشمیر کے مسئلے کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ بوسنیا ہرزوگوینا کے قتل عام کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ یمن کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ عراق کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ لبنان کی بات کریں، او آئی سی خاموش. آپ شام کی بات کریں، او آئی سی خاموش. تو پھر یہ بلا کیا ہے؟ یہ کیوں ہم پر مسلط کی گئی ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں، اور الحمدللہ ہم نے جو رد عمل دیا ہے وہ بھی ایک باغیرت اسلامی ملک والا رد عمل ہے، اس کے اندر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس لیول پر دینا چاہیے تھا یا اس لیول پر نہیں دینا چاہیے تھا، بٹ سٹل آئی بلیو کہ ہمیں اس آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ کنٹریز کے بلاک سے باہر نکلنا چاہیے. ہم اس کا مزید حصہ، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ماں سوائے یہ کہ جنہوں نے لمبرگینیز خریدنی ہے، جنہوں نے گولڈ پلیٹڈ فراریز خریدنی ہے، جنہوں نے یارڈز خریدنے ہیں، جنہوں نے جزیرے خریدنے ہیں، جنہوں نے آئل کے ریزرو کو اپنے پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، ان کی ذاتی عیاشی کے تحفظ کے لیے او آئی سی بنائی گئی ہے، یہ اسلامی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں بنی ہوئی. یہ گیون ریالٹی ہے، ہم اسے جتنی لاکھ نظریں چرائیں، ہم اسے نہ تسلیم کریں تو بھی ہماری مرضی ہے. آپ دیکھیے، کہتے ہیں ہماری پنجابی میں ویسے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ سجن دا پتا اوکھے ویلے لگدا ہے، کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھی کون ہے پتہ لگتا ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ منافق ہے، یہ دشمن ہے. ایک مسلمان کے لیے آج کے دور میں اس سے زیادہ مشکل وقت نہیں ہو سکتا کہ آقا دو جہاں، باعث تخلیق کائنات، سرکار دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے اور آپ اس کے اوپر رسپونڈ ہی نہ کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان ہو، ترکی ہو، ایران ہو، چیچنیا ہو، یمن ہو، سیریا ہو، یہ نہیں کہ رسپانس صرف 3 کنٹریز میں سے آیا ہے، رسپانس ہمارے 15+ کنٹریز سے آیا ہے. اسٹریٹجیکلی یا آپ دیکھ لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 15 اسلامک ممالک جو ہیں، جو بڑے ہیں، جو انفلوئنس ہیں، انفلوئنشل ہیں، جن کی افواج طاقتور ہیں، جو اٹامک پاور ہیں، وہ الحمدللہ امیک ہیں، ان کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. ان 15 میں سے رسپانس البتہ صرف 3 کا آیا ہے، باقی 12 سے یہ پوچھا جانا چاہیے، اور ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ ممالک جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے معاملے کے اوپر کھڑے ہو کر سٹینڈ نہیں لے سکے، کیا ہم انہیں امت کہہ کر گلے لگانے کے قائل ہیں؟ میں نہیں ہوں، آپ ہوتے رہیں. میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوتا ہوں، میرا سٹانس الحمدللہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، میں نے کبھی دوغلا کام نہیں کیا، میں بڑی کلیئر ہو کے بات کرتا ہوں. مجھے کہتے ہیں آپ کو سعودی عرب کا ویزا نہیں دیں گے، آپ حاضر نہیں ہو سکتے. میں نے کہا یہ تمہارے ویزے کا مرہون میں نہیں ہوں، جس دن سرکار کی بارگاہ سے قبولیت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا. مجھے اس ویزے کے لیے آپ کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں آپ دیکھیے، اسی او آئی سی میں سشما سوراج کو بلایا گیا. آپ کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے اندر اتنے کروڑ مسلمان ہیں، تو بھائی پھر تم او آئی سی کے اندر امریکن ڈیلیگیشن بھی بلاؤ، کیونکہ وہاں پر بھی کروڑوں مسلمان ہیں. تم او آئی سی کے اندر برٹن جو ڈیلیگیشن ہے اس کو بھی بلاؤ، کیونکہ وہاں پر بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر یورپ کے اندر مسلمان ہیں، ان ممالک کو بھی بلاؤ. لیکن چونکہ اب تمہارا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے، اب تم انڈیا کے پٹھو ہو، اب تم اسے مندر بھی بنا کے دے رہے ہو، اب اسے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈز بھی دے رہے ہو، اب تم کشمیر پر ہونے والے قتل عام کے اوپر مودی کی حمایت بھی کر رہے ہو، تو بلا سے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے قیمتی چیز اول اسلام ہے، دوم پاکستان ہے. جو اسلام کی بیسکس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، میری طرف سے باڑ میں جائے. میں اسے برادر اسلامی ملک کہنے کا قائل نہیں ہوں، آپ ہمسایہ اسلامی ملک کے اوپر اکتفا کر لیں تو بہتر ہے. ایسے برادر کو ہم نے کیا کرنا ہے جو مشکل وقت میں ہمیں یہ بتائے کہ یہ قتل عام ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر ذرا سکون کریں. ایسا برادر ملک جو قبلہ اول کے لیے نہ کھڑا ہو سکے، جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، میں اپنی ہر تقریر میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دنیا میں صرف تین آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں. پہلی ریاست ریاست مدینہ تھی جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آئی. دوسری ریاست دنیا میں اور اسلامی کنٹریز کے اندر بھی مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو ایک آئیڈیالوجی اس کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی وہ پاکستان تھی. اور دنیا کی تیسری ریاست جو نظریے کی بنیاد پر جبرن وجود میں لائی گئی، اس ریاست کا نام ریاست اسرائیل تھا. تو یہ تین ریاستیں ہیں جو ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی ہیں. تم کل تک قزاق تھے، قزاقوں والا کام ہی آج کر رہے ہو، امت کے وسائل کے ساتھ، امت کے تیل کے ساتھ، امت کے پیٹرول کے ساتھ. پھر تمہیں امت زیادہ جاتی ہے جب تم نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس او آئی سی سے بھی پاکستان کو نکل جانا چاہیے. جب ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے، جب ہم نے وہاں پر انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، جب پاکستان پیچھے چلا گیا، جب قبلہ اول کی وجہ سے آپ نے اسلام کو بھی پیچھے کر دیا، تو باڑ میں جائیں وہ تمام لوگ جو ان کافروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، جو ان ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. سو بسم اللہ، میری طرف سے آپ اسرائیل کو بھی او آئی سی کا ممبر بنا لیں تو زیادہ آسان فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ جو کرتوت آپ کے ہیں وہ ملک کو، وہ دنیا کے حالات کو اسی جانب لے کر جا رہے ہیں. بہرحال سیکنڈلی، فرانس میں یہ میکرون صاحب تشریف لائے اور ان کے اوپر ایک دماغ کے اوپر ایک کیفیت مسلط ہے کہ جی آزادی اظہار، بیسک ہیومن رائٹس. میں اس وقت لا کا اسٹوڈنٹ تھا بیک ان 1998، جس وقت انگلینڈ کے اندر ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آیا تھا اور اس کے اندر ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن کی گئی تھی. اس بدبخت کو صرف اتنا بتانا کافی ہے میکرون کو کہ ہم اپنی تاریخ کی مثال دیتے ہیں تو ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال دیتے ہیں. ہم کو آپ کے جانے کے بعد ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے 100 سال یا 200 سال کے بعد اسلامک ہسٹری کی ابتدا نہیں کرتے یا فلسفی کی ابتدا نہیں کرتے. دیٹ اسٹارٹس رائٹ فرام دا پروفیٹ، پیس بی اپون ہم. ان میکرون صاحب کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے ملک کی سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے پرفیوم. تو حضور والا، آپ اپنی ہسٹری خود اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کتنے کے انسانی ہیں اور آپ کے ہاں کتنے ہیومن رائٹس، آپ اوبیڈینٹ کنٹری ہیں. کہ فرانس کے اندر جو سب سے بڑا پرفیوم سکینڈل پکڑا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کو قتل کر کے ان کے جسم کے مخصوص اعضاء اور جسم کے مخصوص حصوں کو استعمال کر کے اس پرفیوم کو پرفیوم کا نام دیا گیا تھا. دیٹ واز دا بگننگ آف پرفیوم انڈسٹری ان فرانس. تو آپ جو انسانوں کو قتل کر کے ان کے جسم کے حصوں کے ساتھ پرفیوم بناتے تھے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے. پھر سلیبی جنگوں کی طرف آپ آ جائیں، میں اس میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو کچھ آپ نے کیا وہ ہٹین کی، انگلش میں ہٹن کہتے ہیں، اردو میں یا فارسی میں ہمتین کہتے ہیں، اس جنگ کے اندر جب ان کے کمانڈر نے سرنڈر کیا قبلہ اول کے آگے، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ کہا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہسٹورک جملہ ہے، اس نے یہ کہا کہ میں سرنڈر تو کر رہا ہوں لیکن یہودیوں کا کیا بنے گا، عیسائیوں کا کیا بنے گا، ہماری پراپرٹیز کا کیا بنے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہر یہودی ہر عیسائی میں اس کو سیف پیسج دوں گا پانی تک، میں اس کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کروں گا، اس کی عبادت گاہ کو پروٹیکٹ کروں گا۔ تو اس کمانڈر نے آگے سے یہ کہا، لیکن جب ہم نے قبلہ اول پر قبضہ کیا تھا تو ہم نے تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر کے دیوار میں چنوا دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں صلاح الدین نے کہا تھا، آئی ایم ناٹ آؤٹ آف دوز کمانڈوز اور کمانڈرز، آئی ایم صلاح الدین۔ یہ ہے ہمارا اسلام کہ ہم نے اپنے لاکھوں مروا کر بھی اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ہم نے قبضہ کرنے کے بعد، ہم نے فتح کرنے کے بعد تمہارا ایک بندہ قتل نہیں کیا۔ آج تم ہمیں اور چونکہ صلیبی جنگوں کے اندر بھی فرانس کا ایک میجر رول تھا، اور رچرڈ دا لائن ہارٹ جسے یہ برٹشرز کہتے ہیں یا یورپ کی تاریخ کہتی ہے، اس کے الفاظ بتاتے ہیں اباؤٹ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، آزادی اظہار کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کی نفرت بولتی ہے۔ تو یہ فرانس کے حوالے سے ہو گیا۔ پاکستان میں لاسٹلی اب وائنڈ اپ کرتا ہوں، پاکستان کے اندر اول تو الحمدللہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اتنے ویل کنیکٹڈ تو نہیں، آپ ویل ایجوکیٹڈ کہہ لیں یا ویل انفارمڈ کہہ لیں، کہ وہ قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کر لیتے ہیں کہ فرانس میں سے سفیر واپس بلوا لو، اور اس کے بعد بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ سفیر تو وہاں پر ہمارا موجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حالت کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اندر کہ اتنے لٹر، یعنی انہوں نے ایک قرارداد لے کے آ رہے ہیں جس کے ریپرکشنز انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہونے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا مذاق اڑایا گیا پوری دنیا کے اندر کہ بھائی یہ جس سفیر کو واپس بلا رہے ہیں وہ تو سفیر ہے ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ قابل تحسین بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی بھی موقف کو جانچنے کے لیے اس کا جو ورسٹ اپوننٹ ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے اس کا موقف آپ پوچھ لیں۔ تو اگر فرانس کے وزیر داخلہ کو چیخیں لگی ہیں ترکی، ایران یا پاکستان کے بیان کے اوپر، تو میرا خیال ہے دیٹ از سفیشینٹ انف۔ آل دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے پاکستانی سفیر کو واپس بھیج دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر موجود رہے گا انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے اندر رول کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اور لاسٹلی میں یہ کہتا ہوں، ہم ویسٹ کے دیے ہوئے میں چونکہ وہاں بڑا طویل عرصہ رہا ہوں، ہم ویسٹ کے دیے ہوئی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو آئیں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے۔ وہ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہر درمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک آدھی یونیورسٹی یا دو یونیورسٹی میں ہولوکاسٹ کے اوپر ریسرچ کی اجازت ہماری حکومت کو بھی دینی چاہیے۔ یہ یہودیوں نے جس ہولو کا، وہاں پر آپ نام لیں 9 سال تک قید ہے، مجھ سے پہلے میرا خیال ہے شاید نور اللہ قادری صاحب کے بلا فرما رہے تھے 5 سال یا 7 سال، 9 سال تک قید ہے ہولوکاسٹ کے اوپر اگر آپ بات بھی کر لیں۔ تو آئیے، ہم مشکوک ہیں کہ وہ جو ہولوکاسٹ آپ بیان کرتے ہیں وہ نہیں تھا، تو پھر آ جائیں ہم اس کے اوپر ہمیں اجازت دیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹیٹ فور ٹائٹ کی بات ہوتی ہے، دنیا کے اندر جو طاقتور ہے اس کی زبان چلتی ہے، جو محلے میں بدماش ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں۔ جو دنیا میں طاقتور ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو ہم کم از کم اپنے ہاتھ میں یا اپنے جذبہ ایمانی کے ذریعے اتنی طاقت پیدا کریں کہ ہم انہیں میسج دے سکیں، کیونکہ ویسٹ سے جو بھی ہولوکاسٹ کے اوپر ریسرچ کرنے چاہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، وہ یہاں پر آئیں، ہم انہیں لٹریچر پرووائڈ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی سے باز نہیں آ سکتے، تو پھر ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم آپ کی دی ہوئی لائنز کے اوپر اس کو ٹو کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، محترم ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب، ملی یکجہتی کونسل، دو آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اٹ، ڈاکٹر صاحب قبلہ کے علم میں ہے میں، لیکن ایک بات بڑا کلیئر ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کی صدارت چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے قبلہ شاہ مندورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معتدل لوگ وہ اعتدال والے لوگ جو غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بٹ بائی سینگ دیٹ ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہے, جو تکفیری ہے, جو مجھے مشرک کہنے والا ہے, جو ہمارے پر کفر کے فتوے لگانے والا ہے, جو ہمارے مزارات پر بم دھماکے کرنے والا ہے, جو ہماری مساجد پر بم دھماکے کرنے والا ہے, جو بینڈ آؤٹ لیٹس میں سے ہے, جو سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والا ہے, جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اسلام مخالف کہتا ہے, کم از کم میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, اس لیے کہ نہ میرا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی میرا ملک کا آئین اجازت دیتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. بات کریں بالکل سٹریٹ کریں, اس کے ریپرکشنز آتے رہیں جب تک آپ کا ضمیر مطمئن ہے, آپ کا دل مطمئن ہے, آپ کی یہ چیز آپ کے اندر اطمینان رکھتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر اس جذبے کے تحت انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیر چومتی ہے. میں ایک مرتبہ پھر راجا صاحب کا, ڈاکٹر عبدالخیر زبیر صاحب کا اور تمام ساتھیوں کا, حضرت خصوصاً آپ کا, آپ کی ریڈ لائٹ چل گئی لیکن جزاک اللہ کی آواز نہیں, آپ کا بھی مشکور ہوں, بہت شکریہ.